الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورة احزاب کے پہلے چار رکوعوں میں ایک تو غزوہ احزاب کا ذکر ہے, دوسرے اور تیسرے رکوع میں پھر ایک اہم موضوع زیر بحث آیا کہ لے پالک بیٹوں کو حقیقی بیٹا نہیں سمجھنا چاہیے, اور اسی کی نسبت سے پھر حضرت زید جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے, وہ یا ان کے لیے تو یہ قرآن مجید میں جو یہ اصول نازل ہوا تو ظاہر بات ہے کہ ایک اعتبار سے ان کے مقام و مرتبے کو گھٹا رہا تھا کہ جو پہلے زید بن محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اب وہ زید بن ثابت ہو گئے, زید بن حارثہ, زید بن حارثہ. تو بہرحال یہ, اور ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت بہت تھی, اور خود ان کی محبت کا تو یہ عالم تھا ہی کہ والدین بھی ان کو لینے کے لیے آئے تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا کہ نہیں, میں یہیں پر رہوں گا اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. اسی نسبت سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کے حوالے سے بھی کچھ معاملات آ رہے ہیں, اور خاص طور پر امہات المومنین ان کا جو مقام و مرتبہ ہے, انہوں نے ایک مرتبہ کچھ نان نفقے کا تقاضا کیا تھا تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کیا, یعنی قسم کھا لی کہ میں آئندہ کوئی تعلق نہیں رکھوں گا, اور آپ پھر ایک علیحدہ جگہ جا کر جو ہے وہ مقیم ہو گئے خب اپنے سب ازواج مطہرات سے کٹ کر. بہرحال پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آیا اور ازواج مطہرات کو گویا کہ چوائس دی گئی, یا تو دنیا اور یہاں کا مال و متاع یہ لے لو, اور یا پھر اگر محبت ہے اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پھر یہ ہے کہ قربانی دینے کے لیے اور فقر و فاقے کے لیے تیار ہو جاؤ. چنانچہ دوسرے آپشن کو انہوں نے قبول کر دیا اور اس طرح یہ معاملہ رفع دفع ہوا. لیکن اسی نسبت سے پھر جو ان کا اونچا مقام ہے اور پوری مسلمان خواتین کے لیے وہ ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے, لہذا اگر ان سے کوئی غلطی ہوگی تو فرمایا کہ اس پر سزا بھی دگنی ہے, اور اگر نیکی کا کام کریں گی اور خیر کی طرف بلائیں گی اور خیر کا ایک نمونہ خود پیش کریں گی تو اجر بھی دگنا. لیکن جو ان کو ہدایات دی جا رہی ہیں اصل میں اسی کے بین السطور تمام مسلمان خواتین کو ہدایات دی جا رہی ہیں کہ تمہارا طرز عمل یہ ہونا چاہیے, جس میں پچھلے رکوع میں یہ بات آئی تھی کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اب تو معاملہ جو ہے وہ پاکیزگی کا ہے, معاشرے کے اندر پاکیزگی ہو, ستر و حجاب کے احکامات ہیں, نگاہوں کی حفاظت کرو, عورتیں باہر نہ نکلیں, اول تو نکلیں نہیں, گھر میں بیٹھیں, گھر میں قرار پکڑیں, ضرورت کے تحت نکلنا پڑے تب بھی بند تھن کر اور بند سور کر مت نکلیں, بلکہ نکلنے کے حوالے سے وہ تفصیل آگے آ جائے گی کہ ایک اوپر چادر کا پلو بھی اپنے اوپر لٹکائیں, تو یہ ساری ہدایات ہیں جو ایک پاکیزہ معاشرے کے لیے دی جا رہی ہیں، اور اس میں گھر کے معاملات اور خواتین کے معاملات بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اب اس آیت میں مسلمان مردوں اور مسلمان خواتین کو ایک اعتبار سے پہلے رکھا گیا کہ یہاں شانہ بشانہ ہیں نیکی کے کاموں میں۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان خواتین، والمؤمنین والمؤمنات اور مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی خواتین، والصادقین والصادقات اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی خواتین، والصابرین والصابرات صبر کرنے والے ثابت قدم رہنے والے مرد اور صبر کرنے اور ثابت قدم رہنے والی خواتین، والخاشعین والخاشعات اللہ کے آگے عاجزی کرنے والے گڑگڑانے والے مرد اور اسی طرح عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات اور اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی عصمت و حفظ کی حفاظت کرنے والی خواتین، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کو یاد رکھنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے مغفرت کا سامان بھی اور ایک اجر عظیم۔ ان معاملات میں اونچ نیچ نہیں ہے، انتظامی اعتبار سے گھر کے ادارے کا سربراہ مرد ہے، اب رجال قوامون علی النساء، یہ بات پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن ایک خاتون صدقہ و خیرات کرے اور ایک مرد کرے دونوں کو برابر کا ثواب ہے، نماز پڑھے روزہ رکھے، یہاں پر جو ہے برابری، اس بنیاد پہ خاتون نے روزہ رکھا ہے تو اس کو جو ہے اجر کم ملے، ہرگز ایسا نہیں۔ جیسے ویسٹ میں تو ابھی بھی ہے کہ مردوں کی اجرت ویجز زیادہ ہوتی ہیں خواتین کے مقابلے میں، وہاں تو ڈسکریمنیشن ہے، یہاں ڈسکریمنیشن نہیں ہے، اور یہ ہے جس کے اندر وہ آگے بڑھنا چاہیے، انہیں صالحین کا درجہ، شہداء کا درجہ، صدیقین کا درجہ، یہ سب درجات کھلے ہیں مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت اس کے لیے مناسب نہیں ہے، روا نہیں ہے، اذا قضى الله ورسوله امرا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں، ان يكون لهم الخيرة من امرهم کہ ان کے لیے بھی پھر اختیار رہ جائے اس میں اپنے کام کے معاملے میں، یعنی جب فیصلہ آ گیا تو اب کوئی چوائس نہیں رہا، اس فیصلے کے آگے سر جھکانا چاہیے۔ کل میں اس کا پس منظر رکھ کر چکا ہوں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن ہے، حضور کی خواہش تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کا نکاح ہو جائے حضرت زید سے، جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے اس وقت، بعد میں یہ آیات نازل ہوئی، جبکہ وہ ہیزیٹیٹ کر رہی تھی، وہ بھی اور ان کے اور خاندان والے بھی، کہ حضرت زید بہرحال حضور کے تو منہ بولے بیٹے تھے لیکن پہلے غلام تھے، غلامی کا داغ لگ چکا تھا، آزاد کردہ غلام تھے، اور یہ ہاشمی خاندان کی جو ہے معزز خاندان کی خاتون ہیں، تو اسی پر یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے کہ ٹھیک ہے اللہ اور رسول کا فیصلہ ہے تو بس سرنڈر، چنانچہ وہ نکاح ہو گیا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا اور جو کہ نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی تو وہ تو بھٹک گیا، پھر کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اور اے نبی جب آپ فرما رہے تھے اس شخص سے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے بھی انعامات کیے ہیں اور آپ کے بھی اس پر احسانات ہیں، آپ نے بھی بہت اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے، امسک علیک زوجک کہ رو کے رکھو اپنے پاس اپنی بیوی کو، یعنی طلاق مت دو۔ یہ صاحب جن پر اللہ کے بھی احسانات تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی احسانات تھے، آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ حضرت زید ہے، اور چونکہ ان دونوں کی بن نہیں رہی تھی، معاملہ نبھ نہیں رہا تھا شادی کا، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ بھئی مت طلاق مت دو، ابھی کوشش کرو نباہ کی، آپ کی خواہش یہ تھی اور آپ روک بھی رہے تھے. واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ وتخشی الناس، اور آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کر دینا چاہتا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے. واللہ احق ان تخشا، حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس سے ڈرا جائے، وہ ہے کہ جس کا تقوی اختیار کرنا چاہیے اس سے ڈرنا چاہیے. فلما قضى زید منها وطرا، تو جب زید نے اس سے اپنا رشتہ کاٹ لیا، اپنی حاجت پوری کر لی اور اس کے بعد جو ہے طلاق دے دی، زوجنا وطرا زوجنا، کہا ہم نے ان کا نکاح کر دیا، زینب کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات تھی کہ طلاق کے بعد حضرت زید چونکہ اس کو نبھا نہیں سکے اور طلاق دے بیٹھے تھے، کہ حضرت زینب کے ساتھ جو ہے کچھ تھوڑی بہت زیادتی اس اعتبار سے ہو گئی تھی کہ پہلے تو انہیں شادی پر مجبور کیا گیا اور انہوں نے سر جھکا دیا اللہ کے اور رسول کے فیصلے کے آگے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کو طلاق بھی مل گئی. تو حضور کو خیال آیا کہ اب ان کی دلجوئی کے لیے زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ میں خود ان سے شادی کر لوں، لیکن رکاوٹ جو بن رہی تھی کہ منہ بولے بیٹے کے ساتھ اس کی جو بہو ہے، منہ بولے بیٹے کی بیوی متعلقہ کے ساتھ جو ہے کوئی شخص شادی کرے، اس کو بہت معیوب سمجھا جاتا تھا اس معاشرے میں، اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ شادی کر لی، جبکہ یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ منہ بولے بیٹے کی شرم کوئی حیثیت نہیں، وہ بیٹا نہیں ہے بہرحال، ٹھیک ہے آپ نے اس کو گھر میں پالا ہے، وہ بہرحال جب جوان ہوگا تو گھر کی خواتین کے لیے وہ نامحرم ہی رہے گا، یا تو اس کی وہ قریبی عزیز داری ہو، کسی نے اپنی بہن کا بیٹا لے کے پال لیا ہے، یا وہ بہن کی بچی لے کے پالی ہے، یا بھائی کی بچی لے کے پالی ہے، تو معاملہ مختلف، لیکن اجنبی ہے تو وہ سارے جو ہیں شریعت کے احکامات ان پر لاگو ہوں گے. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیزیٹیٹ کر رہے تھے، اللہ نے فرمایا کہ آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے. وتخشى الناس واللہ حق ان تخشى، تو چنانچہ اب اس ایک رسم کو جو پڑی ہوئی تھی اور ایک سوچ جو بنی ہوئی تھی، اس کو غلط سوچ کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ یہ شادی ہوگی. چنانچہ اللہ نے کوئی آپشن نہیں دی، زوجنا کہا، ہم نے آپ کی شادی آپ کا نکاح کر دیا اس خاتون سے، بات ہوتا لکئی لا یقون عالم منی نہ حرج ان فی ازواج ادعیائہم، تاکہ مسلمانوں پر اہل ایمان کے لیے کوئی تنگی باقی نہ رہے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے شادی کے معاملے میں، جبکہ وہ اس سے اپنا تعلق توڑ دیں. اذا قضوا منهن وطرا، جب طلاق دے دی ہے تو اب شادی کی جا سکتی ہے، تاکہ آئندہ بھی یہ رکاوٹ دور ہو جائے، اس لیے کہ اس کا اسلامی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس رسم کا. وکان امر اللہ مفعولا، اور یہ اللہ کا فیصلہ یہ تو ہو کر ہی رہنا تھا. ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له، نبی پر کوئی تنگی نہیں ہے اس بات میں، ان معاملات میں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس پہ فرض کر دی ہیں، لازم کر دی ہیں، یعنی اب اس میں آپ کو دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ جو ہیں وہ پوری خود اعتمادی کے ساتھ اس معاملے کو کریں. سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، یہی اللہ کی سنت رہی ہے ان لوگوں کے معاملے میں جو پہلے گزر چکے ہیں. وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ کے ایک فیصلے کے لیے ایک وقت مقرر ہے، طے ہے. الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ، وہ لوگ کے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول اور نبی، ان کا تو کام ہے اللہ کے پیغامات پہنچانا. وَيَخْشَوْنَهُ، اور وہ ڈرتے ہیں اسی سے. وَلَا يَخْشَوْنَ إِلَّا اللَّهَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، اور کسی اور سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ حساب لینے کے لیے وہی کافی ہے. مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی ان کے کوئی نرینہ اولاد نہیں. آپ کی چار بیٹیاں بالکل ہیں، اولاد ہوئی نرینہ لیکن بالکل بچپن ہی میں انتقال ہو گیا. چنانچہ جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو کوئی آپ کے نرینہ اولاد نہیں ہے، مردوں میں سے کسی کے باپ آپ نہیں. ولکن رسول اللہ، لیکن یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور مہر ہیں سب انبیاء پر، آپ پر نبوت اور رسالت کا جو ہے سلسلہ ختم ہو گیا، مہر کر دی گئی. چنانچہ اسی کی وضاحت ہے جو احادیث میں آتی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیون نبیون ہوں اور میرے بعد کوئی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اہل ایمان اللہ کا ذکر کیا کرو کثرت کے ساتھ، وسبحوه بکرۃ واصیلا، اور اس کی تسبیح کرو صبح و شام. هو الذی یصلی علیکم وملائکته، وہی ہے جو تم پر اپنی رحمت بھیجتا ہے. یصلی علیکم، تم پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے بھی اس کے. لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں نکالیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، نور کی طرف. وکان بالمؤمنین رحیما، اور وہ اہل ایمان پر بہت ہی مہربان ہے. تحیتهم یوم یلقونہ سلام، دعا ان کی کہ جس دن وہ ملیں گے اس سے، جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو ان کے لبوں پر جو کلمہ ہوگا وہ ہوگا سلام. وأعد لهم أجرا كريما، اور اللہ نے ان کے لیے بہت باعزت اجر تیار کر رکھا ہے، فراہم کیا ہوا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر اور مبشر بنا کر اور نذیر بنا کر. شاہد گواہ، دین کی گواہی دینے والا اپنے قول سے بھی اور اپنے عمل سے بھی. مبشر خوشخبری دینے والا، نذیر خبردار کرنے والا. وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا اللہ ہی کے حکم سے. بندگی اختیار کرو اپنے رب کی، آؤ اپنے رب کی طرف، رب کے راستے کی طرف. وسراجا منیرا، اور ہم نے آپ کو بنایا ہے ہدایت کا ایک چمکتا ہوا چراغ، دمکتا ہوا چراغ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ آیت بہت عظیم ہے اور اکثر کوٹ کی جاتی ہے. وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، اور اے نبی خوشخبری سنا دیجئے اہل ایمان کو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے، رحمت ہے. ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور آپ کافروں اور منافقوں کی باتوں میں مت آئیے، ان کی پیروی نہ کیجیے، اطاعت نہ کیجیے. ودع عزاهم، اور وہ جو آپ کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، اس کو بھی نظر انداز کیجیے، اگنور کیجیے. وتوکل علی اللہ، اور بھروسہ رکھیے اللہ کی ذات پر. وکفا باللہ وکیلا، اللہ کافی ہے اعتماد کے حوالے سے، کام بنانے والا، کارساز. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، یہاں پھر کچھ معاشرتی معاملات ہیں نکاح و طلاق کے زمن میں. اہل ایمان، جب تم مومن خواتین سے نکاح کرو اور پھر ان کو طلاق دو اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا ہو، ان کے قریب گئے ہو. فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، تو ان عورتوں کے حوالے سے تم پر کوئی عدت واجب نہیں ہے جس کا تمہیں لحاظ کرنا ہو، جس کا تمہیں حساب رکھنا ہو. نکاح ہو گیا اور یوں سمجھے رخصتی ہی نہیں ہوئی اور طلاق کی نوبت آ گئی، تو اب متعلقہ کی ویسے تو عدت ہوتی ہے چار مہینے، تین مہینے تقریباً، لیکن اس متعلقہ کی کوئی عدت نہیں، اس لیے کہ اس کی رخصتی ہی نہیں ہوئی تھی، اس کو جو ہے وہ خلوت صحیحہ جسے کہتے ہیں اس کا موقع نہیں ملا، لہذا اس کی کوئی عدت نہیں. فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا، لیکن اگر ایسی شکل ہو گئی کہ تم نے طلاق دے دی ہے تو بہرحال کچھ ان کو دے دلا کر رخصت کرو، اور رخصت کرو اچھے طریقے پر، کچھ نہ کچھ جو ہے کپڑے اور کچھ دنیا کی چیزیں جو ہیں کچھ دے دلانی چاہیے، اور خوبصورتی سے رخصت کیا جائے، بھلے طریقے پر رخصت کیا جائے، سیپریشن بھی ہو تو اچھے طریقے سے ہو. خوش اسلوبی سے. یا ایها النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورهن. یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتی ازدواجی زندگی ہے اور آپ کو جو زیادہ شادیوں کی بھی اجازت اللہ کی طرف سے تھی, وہ دو دو اور تین تین اور چار چار مثنیٰ و ثلاثہ و رباع والی قید جو ہے جو عام مسلمانوں کے لیے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھی. اسی حوالے سے اب یہ آگے کچھ احکامات آ رہے ہیں. یا ایھا النبی انا احللناک ازواجک اللاتی آتیت اجورهن. اے نبی, آپ کے لیے ہم نے حلال کی ہیں آپ کی وہ بیویاں جن کے آپ مہر ادا کر چکے ہیں. وما ملکت یمینک مما افاء اللہ, اور آپ کی وہ بھی ملک یمین کے جو آپ کے لیے جنہیں اللہ نے حلال کیا ہے آپ کو بطور مال غنیمت کے طور پر جو ملی ہیں. وبنات عمک وبنات عماتک, اور آپ کے لیے حلال ہیں یعنی آپ نکاح کر سکتے ہیں اپنی چچا کی بیٹیوں سے اور پھوپھیوں کی بیٹیوں سے. وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک, اور اپنے ماموں کی بیٹیوں سے اور خالاؤں کی بیٹیوں سے, وہ کہ جنہوں نے ہجرت کی ہے آپ کے ساتھ. وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي, اور اس مومنہ سے بھی, مومن خاتون سے بھی کہ جو اپنے آپ کو ہبہ کرے کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اگر نبی چاہیں اس کو اپنے نکاح میں لانا, ان سے بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں. یعنی کوئی خاتون خود ہی ہبہ کرے, پیش کرے کہ میں آپ کے قید نکاح میں آنا چاہتی ہوں. تو عام طور پر تو نکاح کے ساتھ مہر شرط ہے, مہر لازم ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اس کی بھی رخصت ہے کہ بغیر مہر کے بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں, آپ کو اس کی اجازت ہے. خالصۃ لک من دون المؤمنین, اور یہ خاص آپ کے لیے ہیں احکامات دوسرے مسلمانوں کو چھوڑ کر. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم, ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو ہم نے مسلمانوں پر ان کی بیویوں اور ان کی لونڈیوں کے ذمن میں مقرر کر دیا ہے کہ جب وہاں کوئی نکاح ہوگا تو بہرحال مہر دینا ہوگا, یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے, لیکن آپ کو ایگزمپٹ کیا ہے اس سے. لکی لا یکون علیک حرج, تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ رہے. جس قسم کی رسالت کا آپ پر جو بوجھ تھا اور اتنا جو سپیس اتنا فاسٹ تھا حالات کا, غزوات ایک کے بعد دوسرے, دوسرے کے بعد تیسرے, پھر یہ کہ سازشیں یہودی الگ کر رہے ہیں مشرکین الگ کر رہے ہیں, پھر وہاں سے جو ہے وہ شام سے بھی جو ہے فوج کشی کا ذکر ہو رہا ہے. یہودیوں کا معاملہ تو آپ کو معلوم ہی تھا, سازشوں میں پیش پیش تھے. تو یہ جو کار رسالت کی ذمہ داریاں ہیں اس میں آپ گھریلو ان معاملات کے اندر اپنے آپ پر کوئی بوجھ نہ محسوس کریں, لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو خصوصی سہولتیں اس میں فراہم کی. چنانچہ ایک سہولت کا ذکر اب آگے آئے گا. وقال اللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء, آپ ان میں سے جس کو چاہیں پیچھے رکھیں اور اپنے پاس رکھیں ان میں سے جس کو چاہیں. یعنی تعدد ازدواج کی صورت میں جو بالکل برابری کرنی ہوتی ہے کہ جس ہر ایک کو وقت بھی دیا جائے تو سب کو برابر ٹائم دیا جائے, اور جو بھی اخراجات ہیں اور جو بھی دنیاوی سامان ہے اس کے اندر بھی پوری طریقے سے برابری ہو, حساب کتاب ہو, اس سے بھی آپ کو ایگزیم کر دیا. یا آپ جس کو چاہیں پیچھے رکھیں اور جس کو چاہیں قریب کریں. وَمَنِ اتَّقَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ, اور جس کو آپ دور کر چکے ہوں اور پھر اس کو قریب کرنا چاہیں تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے. ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ عَيْنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ, اور یہ بات اس کے زیادہ قریب ہے, قرین ہے کہ وہ سب اس پر راضی رہیں گی, ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ غم نہیں قائم کریں گی. اگر تو ہو کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے بھی ہے برابری کرنا تو پھر سب حساب رکھیں گے, اور ذرا اونچ نیچ ہوئی تو پھر شکایات پیدا ہوں گی. اس لیے اللہ تعالیٰ ہی نے آپ کو ایگزیم کر دیا تاکہ وہ جتنا حضور کسی کو وقت دے دیں اسی پر قناعت کریں اور شکر ادا کریں. ذالک ادنی ان تقر اعینہن ولا یحزن, تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کھائیں. ویرضین بما آتیتہن کلہن, اور سب اس پر راضی رہیں، قناعت کریں کہ جو آپ ان کو دیں جتنا بھی وقت اسی پر قناعت کریں. واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. وکان اللہ علیما حلیما، اور اللہ صاحب علم ہے تحمل والا ہے. لا یحل لک النساء من بعد، ان خواتین کے علاوہ جن کی اوپر فہرست آ گئی کہ ان سے شادی کر سکتے ہیں، اس طرح سے شادی کر سکتے ہیں، اور کسی سے شادی کی آپ کو اجازت نہیں ہے، باقی حلال آپ کے لیے نہیں. ولا ان تبدل بهن من ازواج، اور نہ یہ کہ آپ ان کے بدلے کوئی اور بیویاں لے آئیں، یعنی ان میں سے کسی کو طلاق دے دیں اور کسی اور کو لے آئیں. ولو اعجبک حسنهن، چاہے ان کی صورت آپ کو اچھی لگے. الا ما ملکت یمینک، سوائے آپ کے ملک یمین لونڈیوں کے. وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور ہر چیز پر اللہ تعالی نگران ہے، نگہبان ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اہل ایمان نبی کے گھروں میں مت داخل ہوا کرو. الا ان یؤذن لکم الی طعام، سوائے اس کے کہ تمہیں کسی کھانے پر آنے کی اجازت دی جائے، کھانے پر بلایا ہو اور اس کے حوالے سے اجازت دی جائے کہ آؤ. غیر ناظرین انہ، نہ انتظار کرتے ہوئے کھانے کے پکنے کا، یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ دوپہر کے کھانے پر بلایا ہے تو صبح ہی آ کے بیٹھ گئے اور کھانا بھی پک رہا ہے تو وہ منتظر ہیں، نہیں، جو وقت ہے اس پر آؤ. غیر ناظرین انہ، ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ جب تمہیں بلایا جائے تب داخل ہو. فیضا قائم تم فنتشر، اور جب کھانا کھا چکو تو پھر منتشر ہو جاؤ. ولا مستانسین لحدیث، اور باتوں میں لگے ہوئے نہ بیٹھے رہا کرو، یعنی گفتگو ہو، لمبی ہو، باتیں چلتی رہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو عشق پہنچ گیا ہو گھر میں، کس کا دل کرے گا وہاں سے اٹھنے کو، تو چاہے گا کہ زیادہ سے زیادہ وقت مجھے ملے اور زیادہ سے زیادہ میں آپ سے گفتگو کر سکوں. ان نزالکم کان یؤذی النبی، یہ تمہاری ان باتوں سے نبی کو اذیت پہنچتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. ان کے اپنے معمولات ہیں، ان کے روٹین ورک ہے، ان کے اوپر بوجھ ہے، رسالت کا ذمہ داریاں ہیں. فیستحیی منکم، اور وہ تم سے تمہارا لحاظ کرتے ہیں، شرماتے ہیں تم سے. واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ حق کے اظہار میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں. لہذا مسلمانوں کو روک دیا گیا، ہاں گھر میں داخل ہونا ہے، کھانے کے لیے بلایا ہے، جا سکتے ہو، لیکن اسی وقت جاؤ کہ جب کھانے کا وقت ہو اور تمہیں کہا جائے کہ آؤ، تناول فرماؤ جو بھی ہے، اور کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے گھروں کا رستہ لو. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تم ان سے، نبی کی بیویوں سے، ان کی ازواج سے کوئی چیز مانگنے جاؤ. فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، تو مانا کرو ان سے پردے کے باہر سے، یعنی نبی کی بیویاں امہات المومنین بھی ہیں لیکن بہرحال رول ماڈل ہیں تمام خواتین کے لیے. سامنے نہیں آنا ہے مردوں کے، غیر مردوں کے سامنے آنے کی اجازت نہیں ہے. گھر گئی ہیں، کچھ چیز مانگنی ہے، حضور نے بھیج دیا کہ فلاں چیز جو ہے وہ گھر پڑی ہے، لے آؤ کسی کو، تو باہر پردے کے باہر سے مانگنا ہے، سامنے نہیں آنا. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہی چیز زیادہ پاکیزہ ہے، یہ طریقہ تمہارے لیے بھی، تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی. وما کان لکم من تؤذوا رسول اللہ، اور تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ تم تکلیف دو، تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ تکلیف دو، اذیت دو اللہ کے رسول کو. ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور یہ کہ تم نکاح نہیں کرو گے ان کی بیویوں سے ان کے بعد کبھی بھی، یعنی وفات کے بعد بھی، جیسے کوئی بیوہ سے شادی کر لیتا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات یہ امہات المومنین کا درجہ بھی رکھتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ تھا اور اس میں جو ایک پاکیزگی کا عنصر ہے، اور امہات المومنین نے معلمات بھی بننا تھا تمام مسلم خواتین کے لیے، چنانچہ ان کا یہ مقام رکھا گیا کہ وہ کسی اور کے نکاح میں اب نہیں آئیں گی، کوئی اور ان سے نکاح نہیں کر سکتا. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ چیز، یہ تمہاری بات اللہ کے ہاں بڑی سنگین ہے، بہت بڑا گناہ ہے کہ کوئی شخص اس معاملے میں اس کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کرے. ان تبدو شیئا او تخفوه, اگر تم بات کرو کھول کر ظاہراً یا اس کو چھپاؤ, فإن اللہ کان بکل شیء علیما, اللہ ہر چیز سے باخبر ہے. یعنی اس قسم کا کوئی وسوسہ بھی ہے تو اس کو جھٹک دو, قریب مت آنے دو گا وسوسے کو بھی. یہاں پر معاملہ انتہائی پاکیزگی کا ہے. لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن, اب اگلا سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا وہ کسی بھی مرد کے سامنے نہیں آ سکتی امہات المومنین؟ تو اس کے جواب میں یہ ہے کہ نہیں, جو ان کے محرم ہیں اور محرم کے حوالے سے وہ پوری فہرست اس سے پہلے آ چکی ہے سورہ نور میں بھی, چنانچہ یہاں بھی ریپیٹ کی جا رہی ہے, اپنے محرم مردوں کے سامنے آ سکتی ہیں, ان سے پردہ نہیں ہے, باقیوں سے پردہ. وہ محرم کون ہیں؟ لا جناح علیہن فی آبائہن, کچھ گناہ نہیں ہے ان پر, ان خواتین پر, ازواج مطہرات پر, ان کے باپوں کے معاملے میں, یعنی باپ, دادا, نانا. ولا ابنائہن, اور نہ اپنے بیٹوں سے ان کا پردہ ہے. ولا اخوانہن, نہ اپنے بھائیوں سے. ولا ابنائی اخوانہن, نہ اپنے بھتیجوں سے. ولا ابنائی اخواتہن, اور نہ اپنے بہن کے بیٹے یعنی بھانجوں سے. ولا نسائہن, اور نہ اپنی جان پہچان کی خواتین سے. ولا ما ملکت ایمانہن, اور نہ اپنے ملک یمین یعنی ڈونڈیوں سے. واتقین اللہ, ہاں اور چاہیے کہ وہ ڈرتی رہے انداز سے. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے, یعنی ہر چیز اللہ کے سامنے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ اور فرشتے رحمت بھیجتے ہیں نبی پر. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اہل ایمان تم بھی رحمت بھیجا کرو اس پر اور خوب سلام بھیجا کرو. سلموا تسلیما, یہ ہے درود پڑھنا زیادہ سے زیادہ رحمت. چنانچہ جب پوچھا گیا کہ کیسے ہم رحمت بھیجیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جو درود ابراہیمی ہے وہی تلقین کیا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الذين يؤذون الله ورسوله, بے شک وہ لوگ کے جو تنگ کرتے ہیں, ستاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو, اور رسول کو ستانا خاص طور پر ازواج مطہرات کے حوالے سے, جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ابو جہل نے اور دوسرے منافقین نے تہمت لگا دی تھی, تو جو اذیت اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی اس کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے. یہ جو حرکتیں کرتے ہیں اس قسم کی, لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. واعد لہم عذابا مہینا, اور تیار کر رکھا ہے ان کے لیے انتہائی ذلت آمیز عذاب, رسوا کر دینے والا عذاب. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا, اور اسی طرح وہ لوگ کے جو ایذا پہنچاتے ہیں مومن مردوں اور مومن عورتوں پر, یعنی تہمت لگاتے ہیں ان پر بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی بھی گناہ کیا ہو. فقد احتملوا بہتانا, تو ایسے لوگوں نے اٹھایا بوجھ جھوٹ کا, بہتان کا. واثما مبینا, اور ایک کھلے گناہ کا. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین, اب اس آیت میں گھر سے باہر نکلنے کے حوالے سے, جب بات پردے کی ہو گئی تو گھر کی باہر نکلے تو کیسے نکلیں, غیر مردوں کے سامنے تو نہیں آنا, ہاں محرم کے سامنے آ سکتے ہیں کھلے چہرے کے ساتھ. تو چنانچہ یہاں رہنمائی مل رہی ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین, اے نبی کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور تمام مسلمان خواتین سے. یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ اپنے اوپر والی بڑی چادروں کے گھونگٹ لٹکا لیا کریں اپنے اوپر. یہ جلباب جو ہے عرب اور خواتین جو ہیں, ایک بڑی چادر لے کر نکلتی تھی جو بھی شرفا کی خواتین تھی, یہ معمول تھا, تو اس کا ایک پلو جو ہے وہ لٹکا لیا کریں اپنے اوپر. چنانچہ اس آیت کے نزول کے بعد روایات میں آتا ہے کہ مسلمان خواتین بدن اور چہرہ چھپا کر اس طرح سے نکلتی تھیں کہ صرف ایک آنکھ کھلی رہتی تھی جس سے وہ راستہ دیکھ سکیں, باقی ٹوٹلی کور تھا. ذالک ادنی یعرفن فلا یزین, یہ اس بات کے قرین ہے کہ وہ پہچان دی جائیں اور کوئی انہیں تنگ نہ کرے. وہاں ایک معاملہ یہ بھی تھا اس معاشرے میں, کیونکہ لونڈیاں بھی تھیں اور ان کا سٹیٹس بڑا کم ہوتا ہے اور اس میں غیر مسلم زیادہ تر تو غیر مسلم ہوتی تھیں, بہرحال کچھ اسلام بھی قبول کر لیتی تھی. تو ان کو جو ہے جو خاص طور پر غنڈے بدماش قسم کے کچھ عناصر تھے منافقین میں, تو وہ جب باہر نکلتی تھی تو ان پر آوازیں کسنا, تنگ کرنا, ستانا ان کا معمول تھا. تو اسی طرح کچھ شریف زادیوں کو بھی تنگ کرنے لگے تو جب ان کو روکا جاتا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم, کہتے ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ کوئی شریف گھرانے کی خاتون ہے یا لونڈی ہے, ہم نے سمجھا کہ یہ بھی لونڈی, کوئی اسی قماش کی ہے لونڈی. تو ایک تو اس کا تدارک بھی کر دیا کہ مسلمان خواتین جب نکلیں تو اس طریقے سے نکلیں کہ اپنی بڑی چادر کو, اس کے پلو کو پوری طرح اپنے اوپر لٹکا لیا کریں تاکہ وہ پہچانی جائیں اور ان کو کوئی عذر نہ مل جائے. زادی کا دنا یورفنا فلا یوزن, اور پھر وہ ستا نہ سکیں, یعنی کم سے کم ان کے پاس عذر نہیں رہے گا, بہانہ نہیں رہے گا. وکان اللہ غفور الرحیم, اللہ بخشنے والا ہے مہربان. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض, اور اگر باز نہ آئے یہ منافق اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں روگ ہے, والمرجفون فی المدینہ, اور جو سنسنی پھیلاتے والے ہیں مدینہ کے اندر, یہی عناصر تھے جو ہر اعتبار سے کوئی نہ کوئی پرابلم کھڑے کیا رکھتے تھے, کئی خبر اڑا دی کہ فلاں قبیلہ حملہ کرنے والا ہے اور اس کو اس انداز سے پیش کیا کہ لوگ گھبرا گئے کہ بڑی تیاری سے آ رہی. اس قسم کی حرکتیں وہ کرتے تھے کہ اگر یہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آئے, لنغرینک کبھی, تو اے نبی ہم آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے, آپ کو مسلط کر دیں گے ان پر کہ آپ کے ہاتھوں ان کو سزا ملے. ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا, اور پھر وہ آپ کے پاس نہیں رہنے پائیں گے, آپ کے پڑوس میں اب پھر نہیں رہ سکیں گے مگر تھوڑے ہی دن, یعنی پھر آپ انہیں نکال باہر کریں اور جلا وطن کریں. ملعونین, ان پر پھٹکار ہے اللہ کی طرف سے. اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا, یہ وہ لوگ تھے جو میں عرض کر چکا ہوں کہ سنسنی خیزی بھی پھیلانا, خواتین کو تنگ کرنا, کسی پر تہمت جڑ دینا, یہ جو عناصر ہیں یہ ہیں. ملعونین اینما ثقفوا, یعنی پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ بھی آ سکتا ہے ان کے بارے میں کہ اینما ثقفوا, جہاں بھی پائے جائیں, اخذوا, پکڑے جائیں, وقتلوا تقتیلا, اور قتل کر دیے جائیں بری طرح سے. سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل, یہی سنت رہی ہے اللہ کی ان لوگوں کے معاملے میں جو اس سے پہلے ہو گزرے ہیں. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اور تم نہیں پاؤ گے اللہ تعالیٰ کی سنت میں, اس کے ضابطے میں کوئی تبدیلی. یسألک الناس عن الساعة, اے نبی لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں. قل انما علمها عند اللہ, فرما دیجیے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے. وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا, اور تم کیا جانتے ہو شاید وہ قیامت جو ہے بالکل قریب ہی ہو. علم تو اس کے پاس ہے لیکن میں کچھ کہہ نہیں سکتا, اور تمہیں بھی نہیں معلوم, وہ شاید قریب ہی ہو, لہذا تیاری اس کی پوری رکھنی چاہیے. ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا, بے شک اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے کافروں پر اور تیار کیا ہے ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب. خالدین فیہا ابدا, وہ رہیں گے اسی میں ہمیشہ ہمیش. لا یجدون ولیا ولا نصیرا, اور نہیں پائیں گے وہاں کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار. یوم تقلب وجوہہم فی النار, جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹے پلٹے کیے جائیں گے, جیسے سیخ کو انگاروں کے اوپر جو ہے سینکا جاتا ہے اور الٹا پلٹا کیا جاتا ہے, اسی طرح ان کے چہروں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا, وہ کہیں گے کہ اے کاش کہ ہم نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات مانی ہوتی, ان کی اطاعت کی ہوتی. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا, اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم نے تو اطاعت کی, ہم نے تو کہنا مانا اپنے سرداروں کا اور اپنے بڑوں کا. فاضلونا السبیلا, تو انہوں نے تو ہمیں گمراہ کر دیا اور صحیح راستے سے اتار دیا, پٹڑی سے اتار دیا. ربنا آتهم ضعفین من العذاب, اے ہمارے رب ان کو دگنا عذاب دے ان کو. ولعنهم لعنا کبیرا, اور لعنت کر ان پر بڑی بھاری لعنت. لیکن یہ ان کے جذبات ہوں گے, عذاب سے نکلنے کی کوئی ان کے پاس صورت نہیں ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی، اہل ایمان ان لوگوں کی مانت مند ہو جا مت ہونا جنہوں نے موسیٰ کو اذیت پہنچائی تھی، علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام. فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان لوگوں کی تہمتوں سے بری کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنے والے تھے، یہودی تھے، بنی اسرائیلی تھے، ان پر بھی کچھ الزامات لگائے گئے، بہتان لگائے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب سے انہیں بری کیا. وکان عند اللہ وجیہا، اور وہ یعنی حضرت موسیٰ جو ہیں اللہ کے ہاں بہت ہی رتبے والے تھے، بہت باوقار تھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرتے رہو اللہ سے اور بات کرو بالکل سیدھی اور درست بات، زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے، کسی پر تہمت لگا دینا، الزام لگا دینا، عیب چینی کرنا، یہ جو منافقین کا کام تھا یہ بندہ مومن کا کام نہیں ہے کہ اپنے زبان کو اس طریقے سے غلط کاموں میں استعمال کرے. اور تقوی کا تقاضا بھی ہے اللہ سے ڈرنے کا، کہ کوئی غلط بات اس زبان سے نہ نکلے کہ جس کو زبان سے نکالنے کا ہمیں حق نہ ہو، کوئی ناحق بات نہ نکلے. یصلح لکم اعمالکم، اگر تم ایسے کرو گے تو اللہ تعالیٰ یعنی اپنی زبان کا صحیح استعمال کرو گے اور اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، یصلح لکم اعمالکم، وہ تمہارے تمام اعمال کو سنوار دے گا، درست کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، فقد فاز فوزا عظیما، تو یہ وہ ہے کہ جس نے پا لیا اس بڑی کامیابی کو، عظیم کامیابی اس کے مقدر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو گارنٹی کر دی ہے، وہ مل کر رہے گی. یہ دو آیات جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں، یہ خطبہ نکاح میں بھی شامل ہیں، ان چار آیات میں سے ہیں جن میں سے جو خطبہ نکاح میں بھی عموم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال، ہم نے اپنی امانت پیش کی آسمانوں کے سامنے اور زمین کے سامنے اور پہاڑوں کے سامنے، فابین ان يحملنها، تو انہوں نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے. واشفقنا منها، اور اس سے ڈر گئے. وحملها الانسان، اور انسان نے اسے اٹھا لیا. انه كان ظلوما جهولا، بے شک وہ ہے بہت ہی ظلم کرنے والا اور نادان ہے، جذبات سے مغلوب ہونے والا ہے. یہ ذرا مشکل مقام ہے قرآن مجید کا کہ اس امانت سے کیا مراد ہے. بہرحال مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الہند نے جو اس کی وضاحت کی ہے کہ وہ ایمان اور ہدایت کا بیج ہے جو انسان کو عطا ہوا. یا اس سے پہلے جو ہم نے سورتیں پڑھی ہیں اس تسلسل میں اگر غور کریں گے تو فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور وہ جو روح اللہ نے اپنی خاص پھونکی ہے، ونفخت فیہ من روحی، انسان کے اندر جو روح ملکوتی جو عالم امر کی شے ہے، اور وہی اس فطرت اللہ کی فطرت جو ہے اس کو ریفلیکٹ کرتی ہے، فطرت انسانی جس میں خیر ہے، خوبی ہے، جس میں روحانی ترقی ہے، جس میں نیکی کی طرف رجحان ہے، جس میں انسانی ہمدردی ہے، جو حق کو پہچانتی ہے، یہ وہ شے ہے کہ جو انسان کو عطا کی گئی، اور انسان کے اندر صلاحیت ہے کہ اس کو پروان چڑھائے یا اس کو اگنور کر کے اپنی حیوانی وجود کو پروان چڑھائے، ہر حیوانی خواہشات کو، دونوں آپشن ہیں. تو اس کا بوجھ اٹھانا آسان نہیں تھا، یہ انسان تھا جو اس کا متحمل ہو سکتا تھا، اس کی یہ کیپیسٹی تھی اس کے تقاضوں کو بھی پورا کر سکے. اور یہ دین جو دیا گیا، دین توحید، اگر اس پر کاربند رہو گے تو پھر یہ گویا کہ تم نے اس امانت کی حفاظت کی ہے، صحیح حفاظت کی ہے، اور فطرت کے رستے پر چلے ہو. اور اس کو اگنور کر دو گے، اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ اس طے کرے خاکی میں ایک شے ہے سو وہ تیری، میرے لیے مشکل ہے اس شے کی نگہبانی. بہرحال یہ امانت کا بوجھ ہے، یہ کسی اور کو نہیں ملا یا کوئی اور اس کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا. سماوات اور ارض اور پہاڑ، یہ قلب انسانی ہے جو اس کے متحمل ہو سکتا. واللہ اعلم. چنانچہ جو اس فطرت کی نگہبانی نہیں کر سکتے اور اس کی حفاظت نہیں کر سکتے، وہی ہیں جو کافر ہیں، منافق ہیں، مشرک ہیں. اور جو اس کے مطابق چلتے ہیں، اس کی نگہداشت کرتے ہیں، اس کو پروان چڑھاتے ہیں، وہی ہیں جو اہل ایمان ہیں اور نیک عمل کرنے والے، ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے والے. چنانچہ فرمایا لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اور شرک کرنے والوں مردوں اور شرک کرنے والی عورتوں کو، ویتوب اللہ علی المؤمنین، اور عنایت فرمائے، اپنی عنایت کے ساتھ متوجہ ہو جائے اہل ایمان مردوں پر بھی، اور والمؤمنات، اور مومن عورتوں پر بھی. وکان اللہ غفور رحیما، اور یقیناً اللہ تعالی بخشنے والا ہے مہربان. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.